تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک رسل قد فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء کرام کے معاملے سے. دوسرے پارے کی آخری آیت میں انک لمن المرسلین میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا تھا کہ آپ بھیجے وہ میں سے ہیں، لوگ آپ کی بات مانے نہ مانے آپ فکر نہ کیجئے. آگے انبیاء کرام کے ناطے سے بتا دیا کہ وہی انبیاء کرام جو ایک ہی سلسلے کی کڑی ہوتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ شخصیات میں کھو کر انہی کی وجہ سے فرقوں میں بٹ جاتے تھے. اصل میں وہ امت مسلمہ کے آج کے ایک بہت بڑے مسئلے جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ ہونے کا دعوے دار کرے گا، لیکن وہی جو ماہم مانا علیہ والا صحابی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جس پہ تھے یا اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے، وہی حق والا فرقہ ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے کاٹ کر ایک اپنا بندہ بنا لے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی، آیت 255. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی معرفت ہے. کون ہے اللہ، کیا ہے یہ بھی بتایا گیا، اور کیا نہیں ہے یہ بھی بتایا گیا. 25 یعنی 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اسماء و صفات اللہ کی. جیسے جیسے آپ کسی کی کوئی ایک صفت بیان کریں تو آپ کو اس کی بات سمجھ آتی ہے نا، فلاں بڑی نائس ہے. تو اگر کسی کی 25 صفات اور ہر صفت بھی اپنے درجہ ہے تمام پہ پہنچی ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات سنے اور اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو پرکھیں کہ کیا ہم اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. کون سی چیز ہے جو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتی ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. آیت 250 سے لے کے 260 آیات میں طاغوت کی اقسام ہے، آئیے دیکھتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو اللہ سے دور کر دے. دو طرح کے ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی. اندرونی کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس. سورۃ یوسف 13 پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو اندر کے نفس پہ قابو پا لیں تو باقی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. نہیں ہے اگر اندر ہی ابھی پوری کنوکشن نہیں ہے، ابھی ذوق یقین ہی نہیں پیدا ہوا، تو زنجیریں کیسے کٹیں. اس کے بعد باہر کے طاغوت ہیں، ہر ایک کے مختلف ہوں گے. معاشرہ، آپ کے دوست، آپ کا ماحول، آپ کی ذمہ داریاں. بس آپ سب یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر والے بہت کوآپریٹو ہوں، کسی کے بہت ناپسند کرے آپ کے ادھر آنے کو. کوئی قریب سے آیا ہو، کوئی دور سے آیا ہو، کوئی آج بیمار ہے پھر بھی آ گیا، کوئی صحت مند ہے پھر بھی آ گیا. تو یہ سب چیزیں طاغوت ہیں. جب کبھی اللہ کے کسی کام سے رکنے کو دل چاہے، فوراً اس آیت کو یاد کر لے. اب یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ غور و فکر ہے کہ کیا آج میں اللہ کے راستے سے رک جاؤں گی، حالانکہ آج ہی کی بات پہ شاید مجھے جنت ملنی ہو. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی انرجی دیتے. چونکہ اللہ کی بات تھی، اس کے بعد اب پایا سورت کے آخر تک روپے پیسے کی باتیں. اسلام مال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہے صدقہ و خیرات، چیریٹی یعنی فی سبیل اللہ. پھر دوسری صورت ہے اس کی سود، جو بدترین قسم ہے. تیسری چیز اس میں قرض ہے. اب ہم ان کو ترتیب سے دیکھیں گے. 261 سے 274، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت. اللہ کی راہ میں ناپاک مال خرچ نہ کرو، یعنی جتنا دو گے اتنا بڑھے گا، جتنے اچھے دل سے دو گے اتنا فائدہ ہوگا. دینے کے بعد اس کو احسان نہیں جتلاؤ گے، انشاءاللہ اسے زیادہ فائدہ ہوگا. اور گندے مال زیادہ اس لیے نہ کماؤ کہ ہم مسجدوں میں بھی تو لگاتے ہیں، اللہ کو ناپاک مال نہیں چاہیے. 261 سے 274 سود کے بارے میں آتے ہیں. سود کی ممانعت، اس کے مقابلے میں صدقات کی اہمیت. سود کیا ہے؟ اس کے نام پہ ہی دیکھ لیجئے، سود کہتے ہیں کالے کو، اسود کہتے ہیں کالا سیاہ. سود کیا ہے؟ بلیک منی ہے. عربی میں اس کو ربا بھی کہتے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ان لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو خبتی یعنی کریزی یا دیوانے شخص کی طرح اٹھیں گے کانپتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سود خور دنیا میں مال کی محبت میں اندھا ہوتا ہے، چور چور ہوتا ہے. قیامت کے دن بالکل اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. تو سود سے گروتھ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایکسٹرا گروتھ ہے. بس آپ دیکھیے کہ یہ ہاتھ ہے نا، یہ پہلے چھوٹا تھا، بچپن سے لے کے بڑے ہو کے یہ ہاتھ ایک پوری گروتھ پہ آ گیا. اس طرح سٹیبل طریقے میں ان چیزوں کے بڑھنے کی بجائے اگر یہی جگہ پہ میرے کچھ اور گروتھ شروع ہو جاتی، چھوٹی 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 کرتے جائے، تو گلٹی بن جاتی. تو گلٹی بننا کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہے. کینسر بھی یہی گروتھ ہے کہ آپ کے سیلس کے اوپر اور سیل بننے شروع ہو جاتے ہیں. جب اور بنتے تو ارد گرد کے سیل سے एनर्जी लेते हैं। होता क्या है कि वो गिल्टी बड़ी होती जाती है और आपका हाथ इधर से सुन्न होता जाएगा, होते होते जब पूरे जिस्म पे चला जाता है तो आपकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल, सूद का निजाम यही डेथ सर्कल है। आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टेररिज्म जिस तरीके से फैलाया गया, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यानी इस पे इतनी बात की हमने स्पिरुल जन्ना में कि आज पूरी की पूरी नस्लें इसका शिकार हुई हुई है। आप बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को कहते हैं कि वो लोगों का माल ले रहे हैं, हालांकि आपको शायद हैरत होगी सुन के कि दुनिया के सिर्फ 15-20 खानदान, बल्कि अगर थोड़ा सा उसको छोटे सिलसिले में करें तो 200 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं यूरोप की कि जिसके पास इस वक्त पूरी दुनिया की दौलत है, और वो सूदखोर बनिए सूदखोर यहूद खानदान थे जिन्होंने बैंकिंग का निजाम शुरू किया, जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी, जिन्होंने ये गोल्ड क्वाइंस की बजाय करेंसी को नोट कराया। आज बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके हाथों बिकी हुई हैं। पूरी दुनिया का सोना चांदी आखिर बिल्कुल उनके हाथ में पहुंचता है। आज अगर इस माशरे को दोबारा पाक करना है, दोबारा गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस पे लाना पड़ेगा, और ये होगा। आज वेस्टर्न वॉइसेस सुननी शुरू हो गई, उन वेस्ट की तरफ से ये आवाजें उठने लगी कि वापस सोने चांदी के वजन पे आओ। देखिए, सिंपल सी बात है, ये कागज का टुकड़ा है ना, इसकी वैल्यू क्या है? कागज का टुकड़ा है। आप इस पे रुपए की मोहर लगा लें तो ये 1 है, आप इस पे डॉलर की मोहर लगा लें तो ये 100 कैसे बन गया, पाउंड की लगा लें तो ये 150 क्यों बन गया? जुल्म है, इसकी वैल्यू कम है। इसके बरक्स अगर ये गोल्ड है, पहले दौर में क्या होता था, नबी सल्लम के दौर से ये सिलसिला चलता आ रहा था, हर मुल्क की करेंसी होती गोल्ड की थी, स्टैंप उसके ऊपर अमेरिका पे अमेरिका की लग जाती थी, चाइना में चाइना की लगती थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान की। अब एक बंदा जब दुनिया में घूमता तो इस गोल्ड की कॉइन को अपने साथ लेके फिरता था। अमेरिका में कैश कराएगा तो गोल्ड के वजन पे कैश होगा, चाइना में जाके कराएगा तो गोल्ड के वजन पे, पूरी दुनिया का एक ही करेंसी लेवल था। रातों रात हुआ, इसकी हिस्ट्री मैंने सुनाई थी जब, तो मैंने हैरान हुकुन हद तक लोगों के चेहरों पे इस्तराब और परेशानी देखी थी कि हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं है। रातों रात इन्होंने अपने कागज के टुकड़े पे डॉलर की मोहर छापी थी, और उसके बाद आज क्या हुआ है आपको तो पता ही नहीं, हालात कितने अबतर हैं। पूरी पूरी नस्लें इस वक्त गुलामी का शिकार है। वापिस आएंगे जब ये गोल्ड कॉइन्स वापिस आएंगे और सिल्वर आएगा, ये मिनोपली हो गई। फिर मेरे कागज की इतनी कीमत, आपके कागज की कुछ नहीं। फिर इन्होंने हुकूमतों को खरीदा। आज दुनिया कैसे मुल्क है कि जिनकी लैंड लैंड इतनी फर्टाइल है, लेकिन अपने मुल्क में उनके कहत पड़े हुए हैं। अफ्रीका को जाके देख लें, क्यों? क्योंकि वो इन बड़ी ताकतों के कहने पर सिर्फ कोका चॉकलेट उगाते हैं, क्योंकि ये चॉकलेट इनकी तइशात पे पूरा होता है, वहां उगता है, इनको खरीद लेते हैं ये उनसे अपनी मर्जी की कीमत पे। उनके मुल्कों में लोग भूख से मर रहे हैं। यदि जिसके हाथ में डंडा आ गया वो जिससे मर्जी काम करवा ले, तो सूद असल में इस मुआशरे का एक नाजायज बच्चा है। इसको आप इंटरेस्ट कह लें, इसको आप इंश्योरेंस कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, ये वो एक काला सांप लटका हुआ इस वक्त इंसानियत के साथ कि जिसकी हकीकत जब खुलती है तो नफरत होती है। इस्लाम यही कहता है कि बातें जज्बाती ना किया करो, नारे और बातें ही करो, लोगों को दलाइल दिखा दो, अपने फैक्ट्स खुद पढ़ के देख लेंगे, और जो बात भी होती है वो फैक्ट्स की बेस पे होती है, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे नहीं होती। हमें मुसलमानों को कम अज कम इस पर स्टैंड लेना चाहिए। हैरत की बात है, हैरत की बात है। हम लोग ने नॉर्वे में जब अपने स्कूल का अकाउंट खोला, जहर जब रजिस्ट्रेशन हुई, फिर अकाउंट चाहिए था, तो हमने उन्हें कहा बैंक वालों को कि हमें ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें सूद ना हो। कहने कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। हमने कहा कि इधर तो पहले भी इतने मुस्लिम इदारे हैं, आपके कभी किसी ने नहीं कहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। किस्सा मुख्तसर, पूरे बैंकों में कोई एक भी ऐसा हमें नहीं मिल रहा था कि जिसके अंदर नॉन, यानी सूद देना तो छोड़े उनसे लेना, वो अकाउंट मिले। वो बैंक वाले हैरान होते थे कि ये मुतालबा आपसे पहले क्यों नहीं किया कि आप पहले मुस्लिम हैं जो इस मुल्क में आके अकाउंट खोल रहे हैं। ये ताना है हमारे मुसलमानों के लिए। हम जब कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, हम सोचते भी नहीं, एक तरफ सूद से बचते हैं, दूसरी तरफ ले रहे हैं या दे रहे होते हैं। तो जब तक हम मुसलमान कमिट नहीं करेंगे, ये काम नहीं खत्म होगा। जितने लोग हम इस मुल्क में रहते हैं, दुनिया के हर वेस्टर्न कंट्री को सोचे, सब घर से ये नियत लेके बैठे, मैंने सूद का काम नहीं करना, मैंने सूद पे गाड़ी नहीं लेनी, सूद पे घर नहीं लेना। आप देखिए, हम इनके अपनी पब्लिक से ज्यादा तो अब गैर मुस्लिम, इनके गैर मुल्की लोग हैं, इनको करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड होगी। हम गूंगे शैतान बन के बैठ जाते हैं। हम ये कहते हैं, हाँ, मरने वालों को हमारे कब्रिस्तान की जगह दो, जिंदगी में सारी जिंदगी हम इनके साथ रहते हैं। तो लिहाजा इसमें हमें अपने अंदर ग्रज पैदा करने की जरूरत है, वरना अल्लाह के नबी ने देखा था, आपको दिखाया गया मेराज के मौके पे, कि पेट में सांप भरे हुए, खून की नाली ये नदी, और उसमें एक बंदा गोते खा रहा है, और ये सब सूदखोरों के मामले थे। अल्लाह ताला बचाए। सूदखोर के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। आज 275 और 281 में पढ़ सकते हैं। बाज़ उलमाए कराम ने غور و فکر کیا کہ قرآن میں سب سے بڑی وعید کس مسئلے پہ؟ سب کے بعد جن کے اوپر متفق ہوئے وہ یہی آیتیں تھیں. کہنے لگے بہت سارے جرم ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, لیکن جو سود خور کے لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اعلان کا, یہ بات کسی اور پہ نہیں کہی. اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تیر دیے جائیں گے کہ جواب اللہ کے ساتھ معاملہ کرو اور تم اس سے اپنے بات کو کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والا بنائے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب آپ, پہلے صدقے کی بات تھی, صدقہ خیرات آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نہیں پسند کرتے, غریب بھی لیتا ہے, دل میں بوجھ آتا ہے, سود لینا نہیں ہے, دینا نہیں. اب کیا کریں, تیسری صورت رہ جاتی ہے قرض. قرض کے ساتھ ایک اور چیز ہے دین. دین کہتے ہیں جس میں میعاد ہو, وقت کا تعین ہو. قرض اور دین دونوں عربی کے لفظ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے. پھر رہن, رہن جس کو آپ مورگیج کہتے ہیں, اس کے احکامات ہیں 282 اور 283 میں. فرق تینوں کا دیکھ لیجئے. قرض میں مدت اور رقم واضح ہوتی ہے, مدت کا تعین کیا جاتا ہے, پھر اس کو لکھ لیا جاتا ہے. کاتب کو عدل سے لکھنا چاہیے, لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ کاتب کو لکھائے گا. آج بینک والے لکھ رہے ہوتے ہیں, اسلام کہتا ہے جو قرض لے رہا ہے وہ لکھا ہے, کیونکہ جب وہ لکھتے ہیں وہ تو آپ سے بی سی او سائن وہ کرا لیتے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا. ساری ساری چیزیں آپ کی بینکرپسی میں چلی جاتی ہیں, بعد میں جب پتہ چلتا جی آپ نے تو خود سائن کیے تھے. اسلام کہتا ہے جو قرضہ لے رہے نا وہ لکھا ہے, کیونکہ وہ کبھی غلط نہیں لکھے گا. پھر بیوقوف, کمزور یا جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کا ولیم لا کروائے. دو مردوں کو گواہ بناؤ, اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں. دین میں کیا ہے, مدت کا تعین نہیں ہوتا. اور رہن کیا ہے, مقروض قرض کے تحفظ کے لیے قرض والے کے پاس کچھ چیز رکھوا دیں. کوئی قرض بھی نہیں آپ کو دیتا تو آپ کہیے یہ لے میری گھڑی پکڑ کے رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں کہ میں گھر پہنچ جاؤں, یہ بھی جائز ہے. یعنی کہاں بچیں گے, ہر طرح سے اللہ نے راستہ دیا ہے. تم نہ سود لو, قرض لے لو. قرض نہیں دے سکتے, کوئی دیتا تمہیں تو تم اپنی کوئی چیز رکھ کے لے لو, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر رہن میں رکھی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے. مرہون وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس رہن رکھ, مرہون یعنی وہ چیز جو کہ رہن میں رکھی جائے. اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو اس کا نقصان مقروض پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت سورۃ بقرہ کی 284 سے آگے آنورڈ, کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سب کچھ اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے, یا ظاہر کرو, اللہ اس کا حساب لے گا, پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کرام کانپ اٹھے تھے کہ یحاسبکم بہ اللہ, اتنا کام پہ, اتنا کام پہ کہ اللہ تو ہمارا دل کی باتوں پہ بھی حساب لے گا. اس کی تفسیر ضرور سنیے گا, اس پہ ایک سی ڈی بھی ہے. سب کچھ پتہ نہیں اللہ کے لیے جھک جاؤ کچھ اس طرح کی آیت کا ٹاپک ہے, اس کا ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. پھر اس پہ آیت اتری تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آیت 285 میں آتا ہے کہ آمن الرسول. یہ ہے وہ دو آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی پڑھتے تھے اور یہ عرش کے خزانے میں سے اتری گئیں, اتاری گئیں. اور اس کے اندر پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں یومنون بالغیب تھا, وہ کیا تھا, ایمان مجمل. یہاں ہے ایمان مفصل, اسی کی تفصیل ہے. غیب میں کیا کچھ ہے, فرشتے اور اللہ کی کتابیں اور باقی چیزوں کا. کہو کو سمینا واتانا, ہم نے سنا اور مان لیا. یہ نہ کہنا کہ سمے نہ واسینا, وہ بھی جملہ یہود کا موجود ہے قرآن میں. کیسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا سنیں گے لیکن سنا نہیں اور ماننا نہیں, اور سب کچھ ماننے کے بعد بھی کہہ دو کہ غفرانک ربنا والیک المصیر, تیری طرف ہی جانا ہے تو بس ہمیں معاف کر دے. اللہ بھی تسلیاں دلاتا ہے 286 میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فکر نہ کرو, اپنی حیثیت سے کرتے جاؤ, کرتے جاؤ. اللہ ظلم نہیں کرے گا, جو کرتے ہو اچھا یا برا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوگے تو اللہ تمہاری ضرور معافی کرے گا. سب کچھ کر کے بھی کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. کیسے محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ ہیں. ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد انسان واقعی ٹوٹتا ہے, اور اگر دل نہ جھکاؤ تو پھر اس میں سے کچھ بھی بات نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ آج ہم نے ایک ایک چیز پڑھی, ایک ایک صرف جھلکیاں دیکھی ہے نا, آپ کو احساس ہوا کہ سورہ بقرہ میں کتنا کچھ ہے. تو یہ تو صرف ایک سورت ہے, ابھی پیچھے 112 سورتیں ہیں.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.